الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ بالترتیب ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ نے گزشتہ سابقہ پروگرام میں سورۃ توبہ کی آخری آیات مبارکہ کا درس سنا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورہ یونس تک پہنچا ہے۔ سورۃ التوبہ دسویں پارے سے شروع ہوتی ہے، گیارہویں پارے کے پہلے چند رکوع سورۃ التوبہ پر مشتمل ہے، اور گیارہویں پارے میں سورہ یونس ہے۔ آج سورہ یونس سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کریں گے، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ سورہ یونس اور سورہ توبہ پہلے سورۃ التوبہ ہیں، جس کی آخری آیات میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضور علیہ السلام کی شانوں کو، عظمتوں کو بیان کیا، اور اس سورہ یونس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کی حقانیت کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سورہ توبہ کے اندر منافقین کا کثرت کے ساتھ احوال اللہ نے ذکر کیا، ان کی جس طرح کی بری نیتیں ہیں، جس طرح کی وہ چالیں چلتے ہیں، اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ میں ہوا، اور سورہ یونس کے اندر کفار اور مشرکین کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے مختلف باطل عقائد اور کس طرح یہ مسلمانوں کے قرآن کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کا سورہ یونس کے اندر ذکر کیا۔ تو یوں ان دونوں میں صورتوں کے اندر باہمی طور پر ایک مناسبت پائی جا رہی ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام آپ کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص آپ نے جب اپنی قوم کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ قوم نہ مانی، آپ نے انہیں عذاب کے بارے میں ڈرایا، بالآخر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو جب قوم نے اس عذاب کے آثار دیکھے تو وہ خود بخود مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ تفصیل سے واقعہ کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ وہاں سے گئے، یوں وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اور پھر یہ پورا آگے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف پاروں کے اندر ذکر فرمایا، سورہ یونس کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سورہ صافات میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، بالخصوص سورۃ الانبیاء میں سترویں پانے کے اندر بھی ذکر ہے، اور وہیں آیت کریمہ کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یونس کے بارے میں کہ سورہ یونس یہ مکی سورتوں میں سے ہے، البتہ چند آیتوں کے سوا وہ مدنی ہے، بقیہ سورت یہ مکیہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے ماں قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی سورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورتوں میں آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند صورتیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں حروف مقطعات سے کچھ صورتیں جن کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم بھی دی۔ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ مجھے قرآن میں سے کچھ سکھا دیجیے کہ میں اسے پڑھوں۔ ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی تین صورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا، زبان موٹی ہو گئی، یعنی اب پڑھنا وہ دشوار ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم سے شروع ہونے والی تین صورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی جو پہلے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسبحات یعنی تسبیح سے جو شروع ہونے والی وہ تین صورتیں پڑھ لو. سبحا للہ. اس نے پھر وہی عذر پیش کیا کہ مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صورت اذا زلزلت الارض زلزالہا, سورہ زلزال, اس کی تعلیم دی, سکھا دیا. اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا کہ میں جتنا آپ نے سکھایا میں وہی یاد رکھوں گا, اس پہ اضافہ نہیں کروں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا. یعنی بظاہر تھوڑے سے عمل پر ایسا ایک عزم کا اظہار کیا, فرمایا یہ نجات پا گیا. ناظرین کرام, قرآن پاک سے حصہ لینا, قرآن سیکھنا سمجھنا یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اس دل کو ویران کہا گیا ہے جس دل میں قرآن نہ ہو. قرآن تو اصل دل کا نور ہے اور یہ نور سینے میں ہونا چاہیے. تو اس لیے ویران دل ہمیں اپنے نہیں بنانے, ہمیں دلوں کو بھی آباد رکھنا ہے, دل بھی ہمارے نور ایمان سے چمک رہے ہو, تبھی کچھ چیزیں اثر کرتی ہیں. لیکن اگر دل ہی زنگ آلود ہو جائیں, کالے پڑ جائیں, پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی, یہاں تک کہ نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا, استغفار کرتے رہنا, قرآن سے دل لگا لینا, قرآن پڑھنا, یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنی اسی سورہ مبارکہ, سورہ یونس کے مضامین کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے, اور یہ کنٹینیو اب یہاں سے درس آپ مسلسل سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن فرمائے. بڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. الف لام را یہ چونکہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اب کوئی بھی ترجمہ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ وہاں نہیں ہوتا. ان کے بارے میں ہمیں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے, اور رب کے علم دینے سے بتانے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, یہ قرآن کی ہی آیتیں ہیں. اور لوگ چونکہ اس میں جو شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو گھر ہے. اللہ پاک نے جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت یہ عطا بھی فرمایا اور اس کے اعلان کا بھی فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا, اب جب اظہار کیا تو عرب کے لوگ جن کے اندر کفر شرک اور وہ زمانے جاہلیت سے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کار کے اوپر چلنے والے, تو ان کو جب کہا گیا تو وہ بڑے تعجب کرنے لگے کہ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول بنانا ہے تو پھر انسانوں میں سے عام لوگوں میں سے کسی کو رسول اللہ کیوں بنائے. کبھی طرح طرح کی باتیں کہ وہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسا رسول ہوتا جو نہ ہمارے ساتھ کھاتا نہ بازار میں جاتا نہ کچھ اور کرتا, ایسا کوئی اللہ تعالیٰ اتار دیتا. تو یاد رکھیں اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ بشر ہی تھے, انسانوں میں سے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ جنات میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجا, ایسا نہیں ہے کہ عوام کی طرف مخلوق کی طرف یعنی لوگوں کی طرف کوئی فرشتہ یوں نازل کر دیا گیا, نہیں, بلکہ اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسول بنائے ہیں, نبی بنائے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کسے عطا فرمانی. تو کبھی کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ امیر شخص کو کیوں نہیں بنایا گیا یا بڑے مرتبے والے کو جس کا پوری جماعتوں پر ادھر ادھر گروہوں پر سرداری ہو اس کو کیوں نہیں بنایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی، اور وہ وحی بھیجی یہ کہ ایمان والوں کو خوشخبری دو اور کفار کو ڈر سناؤ، اور ایمان والوں تمہارے لیے ایک سچا مقام ہے، سبحان اللہ، قدم صدق فرمایا ہے۔ اب یہاں پر جو مقام ہے، سچا مقام ہے، ایک تو اس سے مراد اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ، یا یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بلند مقام مرتبہ، اور یہ بھی اس سے مراد لیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کو جو شفاعت نصیب ہوگی، تو یہ ایک سچا مقام ان کے لیے۔ تو دو طرح کی چیزیں کی کفار نے، پہلا تو یہ کہ بشر رسول کیسے بن گیا، یہ کفار کا اعتراض تھا، اور دوسرا یہ کہ جو حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو کہنے لگے یہ کسی انسان سے متوقع نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کھلا جادو ہے۔ تو یعنی معجزات کا تقاضے کرتے تھے تو معجزہ دکھائیں تو وہ جادو سے تعبیر کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار کی بھی اس بات کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ اس چیز سے تعجب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا رسول بنایا، نبوت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ رب تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اب یہاں پہ 6 دن جو ارشاد فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، رب چاہے تو ایک لمحے میں کن فیکون، یہ اللہ کی شان ہے، ہو جا وہ چیز ایسے ہی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو جو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ اچانک ہی بن جاتا تو پھر تو جو انکار کرنے والے آج طرح طرح کی باتیں کرنے والے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ایک حادثہ ہے، اور حادثہ اسی طرح یعنی وقوع میں آ گیا اور یہ بن گئی چیزیں، لیکن 6 دن کا ایک ذکر کرنا اس بات کی کہ یہ باقاعدہ تخلیق کیا ہے، اسے بنایا ہے، اور 6 دن کا، اب 6 دن سے مراد بعض مفسرین نے کہا 6 دور، اور بعض نے کہا نہیں وہی اسی طرح ہی مراد ہے کہ جس طرح عام دنیاوی طور پر جو 6 دن ہیں وہ مراد ہے، وہ مدت مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ ہر شے پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بھی نقطہ مفسرین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں زمین آسمان بن جاتی، لیکن 6 دن میں بنانے میں حکمت یہ ہے، اس میں ہمارے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اپنے کاموں میں ٹھہراؤ، تدبر، غور، فکر کر کے عجلت سے کام نہ لو، جلد بازی سے کام نہ لو، کہ بعض جلد بازیاں ایسی ہیں شیطان کی طرف سے ہوتی کہ آدمی ہر کام میں جلد بازی، ہر کام۔ اس لیے جن کو بہت بڑی عمارتیں بنانی ہوتی ہیں تو وہ بنیادوں میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں، اوپر سٹرکچر کھڑا کرنے میں وہ اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا اس کی بنیادوں میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے، جتنا مضبوط اتنی عمارت اچھی۔ اور یہ حکمت جو علماء نے بیان کی کہ رب نے 6 دنوں میں بنایا، تو اس سے ہمیں اپنے کاموں میں ٹھہراؤ، تدبر، غور، فکر، یہ سب چیزوں کی اس میں دعوت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی طرف استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ یاد رکھیں، عقیدہ ہمارا یہی ہے، رب تعالیٰ جہت سے، زمان سے، مکان سے یہ پاک ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، آگے پیچھے ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ مکان اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ بھی کفر ہے، جسم اور جسمانیات اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ تو پھر اس طرح کے جو آیات مبارکہ ہیں تو ان میں جو ظاہری سمجھ میں آ رہی چیز تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ اور مراد ہے، تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا یہ عیب والی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے یا محتاجی والی چیز وہ ثابت کرنا نہ پایا جائے۔ بظاہر تو اس کا معنی کسی چیز سے بلند ہونا ہے، لیکن علماء نے اس کی کئی تاویلات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ استواء یہ بمانہ ہے قہر و غلبہ. مراد کیا ہوگا؟ مراد یہ کہ عرش سب مخلوقات میں سے اوپر اور اونچا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر غالب ہے. تو مختلف تاویلات اس کی کی گئی ہیں، اس سے یہ قطن مراد لینا وہ درست نہیں ہے کہ رب تعالیٰ وہ عرش پر ہے یا رب تبارک و تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں پر ہے. یہ عقیدہ عام طور پر جو بچوں کو بعض اوقات یاد کروا دیا جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر جملے ہو جاتے ہیں اوپر والا. تو جن جملوں سے، جن کلمات سے اللہ کے لیے مکان ثابت ہو رہا ہے، تو یہ بالکل ہرگز درست نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں جب یہ سے کلمات آتے ہیں تو پھر ان کی تعویل اور ان سے معنی دوسرا معنی لینا مقصود ہوتا ہے. جو اللہ کی شایان شان ہو تو وہاں یہ مراد پھر لیا جاتا ہے. یہاں آیت مبارکہ میں ایک اور بات آگے ذکر فرمائے گی، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی شفیع نہیں ہوگا مگر یہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا. یعنی شفاعت قیامت کے دن وہی کرے گا جس کو اجازت ہوگی. اب یہاں پر یہ بڑا عقیدہ ایک واضح ہو گیا. کفار کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بچا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو فرمایا کہ سفارش شفاعت تو وہ کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، یہ اس میں شامل ہی نہیں. اجازت کن کو ہوگی؟ وہ اللہ کے پیاروں کو ہوگی. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے. ایسی مطلقاً جو آیتیں جس میں کہا گیا کہ کوئی شفیع نہیں ہوگا، شفاعت نہیں ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو کافروں کے لیے وہاں کلام ہو رہا ہے کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گی، یہ بت یہ فلاں جس جس کی پوجا کرتے ہیں یہ شفاعت نہیں کریں گے، یا اس سے مراد یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اذن کی بات ہوگی تو پھر آیت الکرسی پڑھیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اس دن شفاعت کرے گا اللہ کے مگر یہ کہ جس کو اذن ہو. اللہ کے حضور کون شفاعت کرے گا؟ جس کو اذن ہوگا. تو اذن کن کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن میں، عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب اللہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا. پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے تو آپ نے اس کی تفسیر شفاعت سے فرمائی. یہ وہی شفاعت ہے، یہ وہی شفاعت کا مقام ہے. سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کے نیچے آدم، ابراہیم، دیگر انبیاء بھی ہوں گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام کا میں امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں. نبی پاک علیہ السلام شفاعت کریں گے، پھر اور بھی شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، علماء دین شفاعت کریں گے، اولیاء صالحین شفاعت کریں گے. اور ان کی تو ایسی شفاعت ہے، سبحان اللہ، کوئی ان کا کہے مجھے پہچانو، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، کوئی کہے میں نے پانی پلایا تھا، وہ اللہ کی حضور جنتی شخص جو شفاعت کریں گے تو اس وجہ سے اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر کے انہیں بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت ہوگی، مطلقاً اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے کہ شفاعت ہی نہیں ہوگی. سرے سے شفاعت ہوگی، البتہ جن آیتوں میں منع کیا گیا تو وہاں مراد بتوں کی شفاعت مشرکین اور کفار کے بارے میں، یا اس سے مراد یہ کہ جو اذن کے بغیر شفاعت ہو، اس سے مراد یہ. اذن کے ساتھ ہیں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، رب کی عطا سے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر دیگر نبی بھی شفاعت کریں گے، اور یہ دیگر جن کا تذکرہ حدیث میں ہوا وہ بھی شفاعت فرمائیں. اس لیے ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اور اللہ اپنے پیاروں کی شفاعتیں ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمائے، الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور یہ مکی صورتوں کے اندر عام طور پر یہ مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے جاؤ گے، تو کفار کا بیسک اعتراض، وہ کہتے ہیں مر گئے، ختم ہو گئے، پیچھے اباؤ اجداد مر گئے، پہلے کے لوگ مر گئے، کوئی بھی نہیں ہے، جب ان کی ہڈیاں چلے گئیں، گوشت چلا گیا، سب کچھ ہے، تو اب کیا حساب کتاب۔ لیکن مسلمان اس عقیدے سے مرتا نہیں ہے کہ مر گئے اور ختم، ہمارا یہ عقیدہ ہے مریں گے اور اٹھائے بھی جائیں گے، اللہ زندہ کرے گا۔ جس رب نے پیدا کیا جب ہم کچھ نہ تھے، تو وہ رب تبارک و تعالی اس بات پر زیادہ قادر ہے کہ جب کچھ بن گئے ہو تو وہ ان کو اٹھا دے، اور اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ پر مشکل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی پیدا بھی کرے گا، بعد میں اٹھائے گا بھی، اور یہاں یہی بھی ارشاد فرمایا تاکہ انصاف کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا مل جائے، یعنی اللہ انہیں ثواب دے، انعامات عطا فرمائے۔ اور یا یہ مراد ہے کہ جنہوں نے انصاف کے ساتھ دنیا میں عمل کیا، یعنی دنیا کے اندر وہ ہر اس چیز سے رکے جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور وہ عمل کیے جن کا انہیں حکم دیا گیا، تو اللہ انہیں جزا دے گا۔ اور کفار کے بارے میں شدید گرم مشروب اور دردناک عذاب، اور اس کی کیفیت روایت میں بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی سحر یعنی گل جانا، اور ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ یا ناظرین کرام، ایک سورج کے لیے فرمایا ضیاء روشنی، اور ضیاء سے مراد ذاتی روشنی کہلاتی، اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ یہ چاند ہی نے ایک منزلیں طے کرتا ہے۔ اب دیکھیں مہینہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 30 کا ہوگا یا 29 کا، 29 کو چاند دیکھتے ہیں، ہو گیا چاند تو اگلا مہینہ شروع، نہیں ہوتا تو 30 کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، اور ہماری کئی عبادات اس سے متعلق ہے۔ جی ہاں، چاند کے اسی حساب کتاب کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائی اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ علم والے سمجھیں اسے۔ اس سے پتہ چلا کئی ایسے علوم ہیں، علم حیات ہو، علم ریاضی، علم فلکیات، یہ بڑے بڑے علم ہیں، اور اچھی نیت سے ہو تو یہ بھی مفید اور ثواب کے کام بن جائیں گے۔ بعض اوقات آدمی سائنسی طور پر ترقی کرتا ہے، ایجادات کو دیکھتا ہے، لیکن اگر انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا رہے کہ یہ دن رات زمین آسمان کے اندر، اور یہ کیسے کیسے ذخائر ہیں سمندروں میں، پہاڑوں میں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پودوں کو، درختوں کو، آسمانوں پر اڑنے والے، آج جہازوں میں بھی جائیں اور وہ 35,000 فٹ بلندی پر جب چلا جائے، تو اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو آدمی دیکھیں۔ اور اگلی آیت جو ارشاد فرمایا دن رات کا بدلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، زمین آسمان سورج چاند ستارے۔ اور پھر فرمائے ایک مقدار کے ساتھ یہ چلتے ہوئے جا رہے، اور اسی سے تمہارے دنوں کے یہ حساب کتاب ہے۔ قرآن پاک بھی پڑھتے جائیں ناظرین کرام، اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ یہیں سے آگے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دن رات اور زمین آسمان کی تخلیق کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی ایمان والوں کے لیے، سبحان اللہ، ان کے ایمان کو مزید تازگی مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان قوی فرمائے، مضبوط فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قرآن 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 آسان درس قرآن۔